أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آئندہ چار رکعتوں میں انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کے چار رکوع سنیں گے، نویں رکوع سے لے کر بارہویں رکوع تک۔ نویں رکوع کے آغاز میں میثاق النبیین کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا، وہ عہد اس بات کا تھا کہ جب بھی تم بھیجے جاؤ کتاب کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، تو اگر بعد میں کوئی رسول آنے والے ہوں ان کے لیے گویا کہ اپنی امتوں کو پیش کی خبر دے کر جاؤ کہ وہ ان کی تصدیق کرے اور ان پر ایمان لائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جو عہد لیا گیا ہے تمام انبیاء سے، یہ در حقیقت اسی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس رکوع میں آپ سنیں گے وہ آیہ مبارکہ جو بہت مشابہ ہے سورہ بقرہ کے 16 رکوع کے مضمون سے، کہ وہ دعوت دی جا رہی ہے اسی بنیاد پر کہ آؤ کہ اسی دین پر ہم جمع ہو جائیں کہ جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی نسل کا دین تھا۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ پھر اگلے رکوع میں جہاں سے کہ چوتھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، سب سے پہلی آیت آتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ سورہ بقرہ میں جو آیہ بر کا مضمون ہے اس میں جو اہم ترین بات سامنے آئی تھی گویا کہ اسی کو بڑے ہی پرجلال انداز میں یہاں دہرایا گیا کہ نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے اس کو جان لو۔ کسی شخص کے دل میں اگر بخل ہے، شوہ ہے، مال سے محبت ہے، وہ ابنائے نو کی تکلیف میں اس کا دل پگھلتا نہیں ہے، تو جان لو کہ وہ نیکی کی حقیقت سے محروم ہے، چاہے عبادات کا اور زہد کا کوئی بھی عالم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کی حقیقت تک تم رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو وہ شے کہ جو تمہیں محبوب ہو۔ اور اس میں بھی شرط لگا دی گئی کہ جو چیز انسان کو پسند ہو اسے اللہ کی راہ میں صرف کرے، وہ نہیں کہ جو جی سے اتر گئی ہو یا اذکار رفتہ ہو گئی ہو، بیکار ہو چکی ہو، وہ دیدہ ہو چکی ہو، وہ اللہ کی راہ میں دی جائے، بلکہ وہ چیز دی جائے کہ جو خود اپنے آپ کو پسند ہو۔ پھر جیسے سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ جہاں گفتگو ختم ہوئی تھی اہل کتاب سے، بنی اسرائیل سے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا اور خانہ کعبہ کا ذکر آیا تھا، بعین ہی یہی شکل ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ یہ آپس میں ایک جوڑے کی شکل میں ہے، بہنیں ہیں، اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ایک نام دیا ہے کہ الزہراوین۔ یہ دو انتہائی تابناک صورتیں، ان کے مضامین میں بڑی مشابہتیں، چنانچہ یہاں وہ آیت آئے گی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو تعمیر ہوا ہے خدا واحد کی عبادت کے لیے وہ ہے کہ جو مکے میں، مکہ اور بکہ یہ ایک ہی شہر، یہ وادی بکا جو ہے جس کا آج کل اخبارات میں تذکرہ آتا ہے، یہ بھی یہود نے اصل میں اس وادی بکا سے ذہنوں کو ہٹانے کے لیے اس علاقے میں بھی ایک وادی کا نام وہ رکھا، اور اسی سے چاہا ہے کہ اس پوری داستان کو اس وادی کے ساتھ متعلق کر دیں کہ وہ شرف اور وہ فضیلت جو حجاز کو حاصل ہے اس خانہ کعبہ کی وجہ سے اس کی طرف سے لوگوں کے ذہنوں کو ہٹایا جائے۔ تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ بہت بابرکت گھر ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا وہ منبع اور سرچشمہ ہے اور مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس میں بڑی روشن آیات ہے اللہ کی، مقام ابراہیم ہے، اور پھر سب سے بڑا یہ اس کا معجزہ ہے کہ ایام جاہلیت میں بھی حال یہ تھا کہ جبکہ ہر جگہ کشت و خون ہوتا تھا، امن کی جگہ رہی ہے یہ اللہ کا گھر اور اس کا یہ حرم جو ہے، اس کو لوگوں نے محترم سمجھا ہے، جو بھی اس میں داخل ہو جاتا تھا اس کو امن حاصل ہو جاتا۔ اگر باپ کا قاتل بھی کسی عرب کو نظر آتا تھا خانہ کعبہ پہ، حرم مکی میں، تو وہ اس سے کوئی وہ معاملہ نہیں کرتا تھا، کوئی انتقام لینے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ امن کی جگہ۔ فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کا یہ حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے اس گھر کا حج کریں جو بھی استطاعت رکھتے ہوں اس کا سفر کرنے کی. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے کو یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا. جو روگردانی کرے گا ہمارے اس حکم کو رد کر دے گا تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو تمام جہان والوں سے مستغنی ہے, اس کو کوئی احتیاج نہیں. اس کے بعد گیارہواں رکوع آتا ہے اور یہاں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا خطاب با امت مسلمہ شروع ہو جاتا ہے. سورہ آل عمران 20 رکوعوں پر مشتمل ہے تو 10 رکوع جو ہے ان میں اصل خطاب کا رخ ہے اہل کتاب کی طرف, اور بقیہ 10 رکوعوں میں خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے امت مسلمہ امت محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں آغاز میں جو آیات آئی ہیں وہ ہمارے درس میں بھی بہت سے مواقع پر آتی رہی ہیں کہ تین آیات نہایت عظیم ہیں. اس میں ہمارے سامنے ایک سہ نکاتی پروگرام آتا ہے. پہلی یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. انسان اپنی ذات میں تقوی اختیار کرے, اللہ کی فرما برداری اختیار کرے, اور اس میں زور دینے کی حد ہو گئی ہے اس آیت میں. اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے, اور دیکھو موت ہرگز نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. اب کسی انسان کو پتا نہیں کہ موت کب آ دبوچے, تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر لمحہ بیدار اور چوکس ہو کر بسر کرو, کوئی لمحہ بھی معصیت میں بسر کرو. دوسری بات فرمائی گئی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو. جب تک اتحاد نہیں ہوگا کوئی کام دنیا میں نہیں کر سکو گے, اور اس اتحاد کی بنیاد ہے اللہ کی رسی. اور اللہ کی رسی کیا ہے اس کی وضاحت حضور نے کر دی, ہو حبل اللہ المتین. یہ قرآن مجید ہے اللہ کی مضبوط رسی. تو تمسک بالقرآن, اعتصام بالقرآن, اس کو مضبوطی سے تھامو. اور تیسرا پروگرام کیا ہے, ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. اور تم میں سے ایک جماعت ایسی رہنی ہی چاہیے کہ جس کا عرضہ بچھونا ہی یہ ہو, جس کا مقصد وحید یہ بن جائے, جس کی زندگی کا اصل جو ہے نقشہ یہ بن جائے کہ دعوت الی الخیر, خیر کی طرف بلانا, نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا. اور جان لو کہ فلاح کا وعدہ جو ہے وہ انہیں سے, اولئک هم المفلحون. تو یہ رکوع پورا بھی بہت اہم ہے, لیکن اس کا یہ ابتدائی حصہ جس میں کہ یہ سہ نکاتی پروگرام ہمارے سامنے آتا ہے, یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ اس کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگلے رکوع میں 12 رکوع کے شروع میں وہ آیت عظیمہ آئی ہے کہ جس میں اس امت مسلمہ کا مقصد وجود جو بحثیت مجموعی ہے اس کو بیان کر دیا گیا, اور یہ بالکل پیرلل ہے اس آیت کے جو سورہ بقرہ میں آئی تھی کہ تمہیں ایک امت کی حیثیت ہم نے کیوں دی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. شہادت عَلَى النَّاسِ ہے تمہارا مقصد وجود بحثیت امت. یہاں وہ مضمون ان الفاظ میں آیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. دنیا والے اپنے لیے جیتے ہیں, تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساتھی نہ رہے جام رہے. تمہارا مقصد وجود یہ ہے, زندگی کا تمہارا پروگرام یہ ہونا چاہیے کہ تم نیکی کا حکم دو, بدی سے روکو اور اللہ پر یقین پختہ رکھو. اور اگر اہل کتاب بھی اسی روش کو اختیار کیے رکھتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. انہوں نے اس روش کو ترک کیا جس کی وجہ سے انہیں ہٹایا گیا اور تمہیں یہاں پر جو ہے اب فائز کر دیا گیا. یہاں وہ آیت پھر آ جاتی ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں, ضربت علیہم الذلۃ والعینما ثقفوا, جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے ان پر ذلت تھوک دی گئی ہے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, ہاں اگر کہیں اللہ تعالیٰ کے سہارے یا کہیں دنیا والوں کے سہارے کوئی عزت, ظاہری عزت انہیں مل جائے تو وہ مستثنا ہے. وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہ بالکل وہی آیت ہے کہ جو ساتواں جو رکوع ہے سورہ بقرہ کا, یہ تقریباً وہی الفاظ ہیں جو وہاں وارد ہوئے ہیں کہ اہل کتاب اس انجام بد کو پہنچے ہیں اپنے فرائض کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے. تو ایسا نہ ہو اے مسلمانوں کہ تم بھی اسی انجام سے دو چار ہو جاؤ. اعاذ اللہ من ذلک واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.